پیغام صاحب، صبر کا موضوع ہے قرآن مجید میں، جا بجا ہمیں صبر کی تلقین نظر آتی ہے۔ بالعموم ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ صبر ایک پسپائی کی اسٹریٹجی ہے، جب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں بھائی تم صبر کرو۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا ترجمہ ہے: اور اس راہ پہ چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہیں، مگر ان کے لیے بھاری نہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں ایک مختصر سی وضاحت کی ہے اس چیز کے بارے میں۔ آپ لکھتے ہیں: صبر کا لفظ عربی زبان میں اپنے آپ کو گھبراہٹ، پریشانی اور مایوسی سے بچا کر اپنے موقف پر قائم رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ بندہ جب پورے اطمینان قلب کے ساتھ ہر مشکل میں اپنے پروردگار سے وابستہ اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ صبر ہے۔ قرآن نے اسی سورہ کی آیت 177 میں اس کے لیے تین مواقع ذکر کیے ہیں: غربت، بیماری اور جنگ۔ غور کیجئے تو تمام مصیبتوں کے سرچشمے یہی تین ہیں، آدمی اگر ان میں متزلزل نہ ہو تو بے شک وہ صابرین میں سے ہوتا ہے۔ غم صاحب، پامال مضمون ہے قرآن مجید میں، جا بجا مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی نظریات کو اپنے اندر ذرا پیوست کر دیں۔ بیان کیجئے گا کہ پورے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور صبر کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا کانسیپٹ ہے جو سامنے آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم ہے جس کا حصہ صبر بنتا ہے اور پھر بندہ مومن کو اپنانا پڑتا ہے۔
یہ دنیا جس قاعدے پر بنائی گئی ہے وہ ابتلا کا قاعدہ ہے۔ ہمارے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں علم و عقل سے نوازے، ہمارے اندر ایک حصہ اخلاقی رکھا گیا، اور پھر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے مہلت دے کر بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں ابتلا کا یا آزمائش کا یا امتحان کا قانون کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس میں آنے والی دنیا کا سامان تعمیر بکھیر دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کرہ ہے زمین جس میں زندگی پیدا کی گئی ہے، باقی ساری کائنات ہم جانتے ہیں کہ بالکل بے آب و گیاہ پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے لیے سامان تعمیر ہے جو اصلاً بنائی گئی ہے، جس میں تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی وسعتیں ہوں گی۔ وہ کوئی ایک کرہ ارض نہیں ہوگا جیسے تم اپنی زمین کو دیکھتے ہو، بلکہ یہ پوری کائنات، یہ کہکشانیں، یہ اربوں کی تعداد میں کہکشانیں، وہ سب اس دنیا کا حصہ بن جائیں گی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا ہے، یعنی ایک مخلوق بنائی ہے، انسان کی حیثیت سے اس کو بڑا شرف بخشا ہے، اس میں خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے، اس میں اپنی ربوبیت کا اقرار الہام کیا ہے، پھر پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو ہدایت دی ہے۔ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ لیکن یہ دنیا بہرحال نہ عدالت کے اصول پر بنی ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، صفات جمال اور صفات کمال کا آخری درجے میں ظہور ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ظلم بھی ہے، عدوان بھی ہے، لوگ ایک دوسرے پر ستم توڑتے ہیں، وہ بچ کے چلے جاتے ہیں، یہاں یہ لازمن نہیں ہے کہ انصاف ہی انسان کو مل جائے۔ تو یہ صورتحال انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اگر اس ساری اسکیم کو سمجھ کر اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول نہ کر لے تو پھر گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امتحان کی نوعیت بھی اس پر واضح رہے۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ امتحان اصلاً شکر اور صبر کا امتحان ہے، یعنی اگر اس کو مثبت زاویے سے دیکھو گے تو یہ محسوس ہوگا کہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یعنی ایک مخلوق جس کا خالق اس کو جب چاہے مٹا دے، جب چاہے ختم کر دے، اس مخلوق کو اس نے شعور دے کر، علم و عقل کی صلاحیتیں دے کر، اس میں تو شبہ نہیں کہ ایک بڑے امتحان سے گزارا ہے، لیکن اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ امتحان کیا ہے؟ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ ابدی زندگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو تم چاہو گے مل جائے گا. نتیجہ کیا ہے؟ ابدیت میں تمہارا ارتقاء جاری رہے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے, اتنی غیر معمولی چیز ہے جس کے دینے کا وعدہ کر کے شکر کا تقاضا کیا گیا ہے, اگر مثبت پہلو سے دیکھا جائے. اور اگر انسان منفی پہلو سے دیکھے تو وہ جزا فضا کرے گا, وہ اس سے فرار کے راستے نکالے گا, وہ یہ کہے گا کہ آخر مجھے اس مصیبت میں ڈالے کیوں گیا ہے, مجھ سے کب پوچھا گیا تھا کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں یا نہیں آنا چاہتا. تو انسان جس وقت تھڑدلا ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے پھر شکوہ کرتا ہے, شکایت کرتا ہے, گریز کے راستے نکالتا ہے. اگر وہ صحیح زاویے سے دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا شکر ہو جاتا ہے, سراپا سپاس ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے پروردگار نے اتنی بڑی نعمت مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا, ابدی زندگی, یعنی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس کی وسعتیں غیر معمولی, جس کا عیش ہمیشہ کا عیش, یہ مجھے دینے کا فیصلہ کیا اور معلوم نہیں آگے میرے لیے کیا مراتب رکھے ہیں. تو وہ پھر اس دنیا کی تکلیفوں میں, مصیبتوں میں, جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اور وہاں بھی پڑھ کے آپ نے سنا دیا ہے کہ غربت بعض اوقات انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہے, بیماری اور تکلیف بڑی آزمائش بن جاتی ہے. دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں, جیسے جنگیں پیش آ گئی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں, وہ بڑی مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں. تو ان تمام موقعوں پر اگر بندہ مومن اپنے موقف پر ثابت قدم رہتا ہے, جو کچھ اس نے سمجھ لیا ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا, اس کے باطن میں کبھی تشکیک راہ نہیں پاتی, اپنے پروردگار پر اس کے اعتماد میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی, وہ تمام معاملات کو اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے, سعی و جہد کرتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, اس سے نکلنے کے راستے بھی تلاش کرتا ہے, لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب ہو کر جانا ہے, اس کی تکلیفیں اور مصیبتیں عارضی ہیں, یہ ختم ہو جائیں گی, میں اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہا ہوں, میرا یہ سفر مجھے منزل تک پہنچا دے گا. یہ اعتماد, یہ بھروسہ, یہ توکل, یہ تفویض, یہی در حقیقت انسان کے اندر وہ شعور پیدا کرتی ہے کہ جس میں پھر وہ ثابت قدم رہ کر اس ابتلاء سے گزر جاتا ہے. تو ثابت قدمی کے ساتھ ابتلاء سے گزر جانا اصل میں صبر کی ہے.
آپ سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. پہلا حصہ قرآن مجید سے متعلق ہے اور آج صبر کا موضوع زیر بحث ہے. ایک اور آیت میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت 16-17 ہے. اس کا ترجمہ ہے, یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے, یہ صبر کرنے والے, سچے فرما بردار, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے ہیں. قاندی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس چیز کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غربت, بیماری, جنگ اور اس نوعیت کے نرم و گرم حالات میں آدمی عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرے اور جس موقف کو وہ صحیح سمجھتا ہے بغیر کسی مایوسی, گھبراہٹ, جزا فضا کے اس پر قائم رہے, تو یہ صبر ہے. قرآن نے یہاں اپنے حاملین کی صفات میں سب سے پہلے اسی کو نمایاں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے لیے قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صبر کا خوگر نہیں بنا سکیں گے. غام صاحب یہ بیان کیجیے گا, عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے کے بعد جو آپ نے جدوجہد کرنی ہے اپنے مشن کے لیے, اپنے کاز کے لیے, اپنے موقف کے لیے, اور اس میں آپ نے ظاہری بات ہے دنیا کے اندر اپنی بات رکھنی ہے. اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, تو آپ نے اس کے ساتھ تو نہیں لڑنا, اللہ کی اسکیم پر راضی برضا رہنا ہے, یہ اطمینان رکھنا ہے کہ آخرت کا ایک دن آئے گا, وہاں پر کامل انصاف ہوگا. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر مدافعت, مقابلہ کرنا, اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنا, اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے. اس میں توازن کا رستہ کیا ہے؟
نہیں, اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. یہ غلط تصورات ہیں جو آدمی کو اس راستے پر ڈال دیتے ہیں. اس نے اگر یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لی ہے کہ یہ امتحان میرے پروردگار کا برپا کیا ہوا ہے, اس لیے اس امتحان میں کامیابی بھی اس کی رہنمائی میں جو کچھ میں کروں گا اسی سے حاصل ہوگی. یہ دوسری بات ہے جس میں انسان کوتاہی کرتا ہے. ہمارے پروردگار نے صرف یہ نہیں کیا کہ امتحان برپا کر دیا, ہمیں اس امتحان میں ڈال دیا, اس کے بعد ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا. اس نے پہلے دن سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی اسکیم کی وضاحت کی ہے, اس کے نتائج بتائے ہیں, سفر کے منازل متعین کیے ہیں, یہ سفر کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیں, اس سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کریں, پیغمبروں کی تعلیم کے جو آثار ملتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں. ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہے. یہ جدوجہد ہی امتحان ہے, اس سے ہم گریز نہیں کر سکتے. ہمیں اس دنیا میں رہ کر یہ منزل تک پہنچنا ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کو برتنا ہے, اس کے اندر کھڑے ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں تم نے جواب دینا ہے, کہاں تک تم نے مقابلہ کرنا ہے, مدافعت کے کون سے موقع ہیں, کون سی چیزیں ہیں جن میں میدان میں اتر آنا ہے. وہاں اصلی امتحان یہی ہوگا کہ اگر جنگ پیش آ گئی ہے, جدال کا موقع ہے, اور امتحان کے زاویے سے تم اس کو دیکھ رہے ہو, تو پھر میدان میں اترو گے اور وہاں صبر و ثبات سے کام لو گے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل کا لحاظ کر کے واضح کر دی ہیں. تو انسان صبر کی تعلیم بھی اپنے پروردگار سے پائے, اور صبر کے ساتھ ان منازل کو طے کرنے کی ہدایت بھی اپنے پروردگار سے حاصل کرے, تو کبھی وہ عدم توازن پیدا نہیں ہوتا. قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا ہے؟ اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس امتحان میں ہمارا بدرکہ ہو, اس میں ہمارے لیے زاد راہ ہو, ہم اس کی طرف بار بار مراجعت کریں, اس کو پڑھنے کے لیے بار بار کھولیں, اس کی تلاوت کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیا ہماری رہنمائی کی ہے, اس میں صبر کے کیا مواقع ہیں, شکر کے کیا مواقع ہیں. وہ جب پیش آ جاتے ہیں تو بندوں سے ان کا پروردگار چاہتا کیا ہے, کہاں تک جدوجہد کرنی ہے, اور کہاں جدوجہد کے بعد اپنے پروردگار سے دست بدعا ہو جانا ہے. تو قرآن مجید تو اسی کا ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ رہنما ہے, اسی کی وہ ہر منزل کے اوپر رہنمائی کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو اگر انسان اس کو پڑھے گا, سامنے رکھے گا, اس کی رہنمائی میں یہ سفر کرے گا, تو کبھی یہ چیز پیدا نہیں ہوگی.